الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني يخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دغا باز ہیں کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو کہ کافر ہیں اہل کتاب میں سے اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ اور کہا نہ مانیں گے کسی کا تمہارے معاملہ میں کبھی اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے جائیں یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ اور اگر ان سے لڑائی ہوئی یہ نہ مدد کریں گے ان کی اور اگر مدد کریں گے تو بھاگیں گے پیٹ پھیر کر پھر کہیں مدد نہ پائیں گے البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر مگر بستیوں کے کوٹ میں یا دیواروں کی اوٹ میں ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے تو سمجھے وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے جیسے قصہ ان لوگوں کا جو ہو چکے ان سے پہلے قریب ہی چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے جیسے قصہ شیطان کا جب انسان کو کہے تو منکر ہو پھر جب وہ منکر ہو گیا کہے میں الگ ہوں تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہاں کا۔ پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں، ہمیشہ رہیں اسی میں، اور یہی ہے سزا گنہگاروں کی۔ بزرگان محترم، سورۃ الحشر کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ یہاں اللہ تعالی منافقین کا اور یہودیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہودیوں کے تین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو نظیر کا ذکر ہوا تھا۔ اسی سورت کی شروع کی آیتیں انہی کے ذکر پر ہیں۔ اب ان آیتوں میں ایک اور قبیلہ یہودیوں کا، بنو قینقاع، اس کا ذکر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو یہود کے جو تین قبیلے تھے آپ نے ہر قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا، ایک دوسرے کی ہم مدد کریں گے، اور اگر کسی پر دشمن حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، دشمن کے خلاف لڑائی لڑیں گے، کوئی بدعہدی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ لیکن یہود اور یہود کے قبیلے اس عہد پر باقی نہیں رہے اور عہد کو توڑا۔ عہد کو جب انہوں نے توڑ دیا تو پھر مسلمانوں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ اب ہم میں اور تم میں کوئی معاہدہ نہیں ہے، تم نے عہد شکنی کی ہے، لہذا اللہ کے حکم سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر حملہ کیا۔ حملہ سے پہلے جو منافق لوگ تھے، عموماً منافقین یہودی ہی تھے، منافقین نے کہلوایا، جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہلوایا کہ بنو قینقاع کو، بنو نظیر وغیرہ کو، کہ تم یہیں رہو، ہمت کے ساتھ رہو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور ہم ہرگز تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے ہم کریں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ تو بس ایسی ہی باتیں ہیں، جب موقع آئے گا تو نہ مدد کریں گے بلکہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جب لشکر تیار کیا، بنو قینقاع یہود کا محاصرہ کر لیا تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، یہ منافقین اپنے گھر چھپے رہے۔ بنو نظیر کے واقعے میں بھی کوئی مدد کے لیے نہیں آیا اور یہ نکالے گئے، مدینۃ المنورہ سے ان کو نکالا گیا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہیں دیکھا ان دغا بازوں کو، نافقو منافقوں کو، دغا بازوں کو، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، ہم مذہب بھائیوں سے، جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، ظاہر سی بات ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد اب جو بھی مذہب ہو وہ غلط مذہب ہے، آپ کی نبوت کا اعلان ہو چکا. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان دغابازوں کو جو کہتے ہیں اپنے ہم مذہب بھائیوں سے جو کہ اہل کتاب میں سے کافر ہیں، اگر تم کو نکالا جائے گا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، یعنی تمہارے ساتھ ہیں ہر اعتبار سے، اگر مصیبت تم پر آتی ہے تو اس کو ہم بھی اپنے سر پر لیں گے. ولا نتیع فیکم احدا ابدا، اور ہم تمہارے معاملہ میں کبھی بھی کسی کا کہا نہیں مانیں گے، یعنی کوئی ہمیں چاہے جتنا سمجھائے کہ تم کیوں نکلتے ہو، تم کیوں اپنا انجام خراب کرتے ہو، تو ہم کسی کا کبھی تمہارے معاملے میں نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے، لڑائی ہوئی تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یعنی دل میں تو ہے کہ موقع پر ہم دغا کریں گے اور ان کے ساتھ دھوکا کریں گے، لیکن اوپر سے ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ اور ان کو پھانسنے کے لیے سازش کر رہے ہیں. لئن اخرجتم لا یخرجون معہم، لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر وہ نکالے گئے تو یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کا جو حقیقی حال ہے، نقشہ ہے، اسے بیان کر رہے ہیں. اگر وہ نکالے جائیں تو یہ نہ نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کریں گے بھی، یعنی مان لو مدد تو نہیں کریں گے کہ مان لو مدد کے لیے میدان میں آئیں گے اور جب مسلمانوں کو دیکھیں گے اور ان کا زور اور مسلمانوں کی ہیبت دیکھیں گے تو بھاگ جائیں گے، میدان چھوڑ دیں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد کریں گے ان کی کبھی تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر مدد کہیں ان کی نہیں ہوگی، دونوں کی نہیں ہوگی، جن کی مدد کے لیے جا رہے تھے ایک ہی جماعت آئی تھی وہ تو بھاگ گئی، اور خود یہ بھی ایسے پھنس جائیں گے کہ آگے ان کی بھی مدد نہیں ہوگی، ذلیل و خوار ہوں گے. تو ہوا یہی کہ بنو قینقاع، سب سے پہلے بنو قینقاع مدینے سے نکالے گئے، پھر بنو نضیر، پھر آخر میں بنو قریظہ، یہ تین قبیلے تھے یہود کے. بنو قینقاع نے غزوہ بدر کے بعد عہد شکنی کی، اور معلوم ہو گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ غزوہ بدر سے پہلے انہوں نے مکہ والوں سے اندرونی ساز باز کر لی، اور انہوں نے کچھ مدد بھی کی. تو غزوہ بدر کے بعد ان کا نمبر آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام محاصرہ کر لیے، اور 15 دنوں تک محاصرہ رہا لیکن کوئی منافق نہیں آیا سامنے، ایک دن دو دن کی بات نہیں، جو وعدہ کیے تھے، ہمت دلائے تھے، کوئی منافق قریب نہیں آیا. 15 دنوں کا محاصرہ رہا، پھر وہ لوگ مجبور ہو کر اتر آئے. بعض روایتوں میں ہے کہ لڑائی ہوئی اور سب کے سب گرفتار ہو گئے، اور مشکیں باندھ دی گئی، ہاتھ پیر باندھ دیے گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قتل کا فیصلہ صادر کرنے والے تھے، عبداللہ ابن ابی نے بڑی منت سماجت کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اصرار کر کے آپ سے ان کی جان بخشی کروائی کہ آپ انہیں چھوڑ دیں, تو اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ ان میں سے کوئی یہاں نہیں رہے گا. تو یہ چھوڑ دیے گئے اور ملک شام میں اذرعات ایک علاقہ ہے وہاں جا کر بس گئے. تو اس طریقے سے سب سے پہلے انہوں نے عہد شکنی کی, تو دوسرے قبیلے بھی نہیں آئے, منافقین بھی نہیں آئے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ, البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے. اللہ خود کہہ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے اللہ کا ڈر ہوتا تو مسلمان ہو جاتے, کفر اختیار نہ کرتے, اور جانتے تھے اللہ تعالی کو, اللہ کی توحید کو, کتاب والے تھے اور تورات میں جگہ جگہ بات لکھی ہوئی تھی تو خوب جانتے تھے. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ سے ڈرتے, لیکن اللہ سے زیادہ مسلمانوں کا ڈر تھا. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً, البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ڈر سے. یہ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے, اگر سمجھ رکھتے تو اللہ کی عظمت ہوتی, اللہ کا ڈر ہوتا, ایمان لے آتے. اس لیے کہ اللہ کی عظمت اور اس کا ڈر ہوگا تو دنیا میں بھی آخرت میں بھی حفاظت ہوگی, جہنم سے اللہ بچائیں گے. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه من وراء جدر, الگ الگ قبیلہ مسلمانوں سے کیا لڑتا. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ کوئی سامان نہیں تھا صحابہ کے پاس. غزوہ بدر میں جو گئے ہیں تو صرف 313 خالی ہاتھ مسلمان اور صرف 8 تلواریں. تلوار ہی اصل چیز ہوتی ہے مگر وہی 8 تھی, اور ادھر 1000 فوج تھی اور بہت زیادہ ہتھیارات تھے, سب کچھ سامان موجود, لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے. اور اتنی ذلت ہوئی کہ کبھی وہ اپنا سر اونچا نہیں کیے. لا يقاتلونكم, تو الگ الگ کیا لڑتے, وہ سب کے سب جمع ہو کر بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. پورے کے پورے کھٹے ہو جائیں پھر لڑائی لڑے, نہیں ہو سکتا ہے. ہاں قلعوں میں بند ہو کر اور دیواروں کے پیچھے لڑائی کی کوشش کر سکتے ہیں, لڑیں گے جب بھی نہیں, اور اس امید پر کہ یہ قلعے ہمیں بچا لیں گے اور شہر کی دیواریں ہمیں بچا لیں گی, اس بھروسے پر. لا يقاتلونكم جميعا, وہ نہیں لڑیں گے تم سے سب کے سب مل کر, مگر محفوظ بستیوں میں, محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے, یعنی قلعوں میں اور شہر کی دیواروں کے پیچھے سے. یہ حال ہے ان کا, حالانکہ بڑے طاقتور مانے جاتے تھے مگر ایمان کی جو طاقت تھی بے سر و سامانی کے عالم میں اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِید, جبکہ خود ان کی لڑائی آپس میں نہایت سخت ہوتی ہے. اسلام کے مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کے مشرکوں میں یہود میں لڑائی ہوتی تھی اور بہت سخت لڑائی ہوتی تھی, لیکن جو ہی مسلمان گئے ساری بے ہمتی سامنے آ گئی, اس لیے کہ حرص و حوص والے تھے اور ایمان نہیں تھا. اور اللہ نے ایمان دیا تھا تو ایمان کی طاقت ہی کچھ اور تھی. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِید, ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, اے پیغمبر آپ ان کو اکٹھے سمجھ رہے ہیں جبکہ ان کے دل مختلف ہیں, یعنی یہ سب مل رہے ہیں اور آپس میں مل کر ایک ہو جا رہے ہیں, تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کی اتنی بڑی جمعیت ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، سب اکٹھے ہیں، نہیں، ان کے دل جدا جدا ہیں۔ اس لیے کہ جو چیز اصل میں ایک کر سکتی ہے وہ صحیح عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہی ہے، اور صحیح اعمال، یہ چیزیں ہی اتحاد و اتفاق کا سبب ہے۔ صحیح معنی میں عقیدہ خراب ہو، ہزار اتحاد و اتفاق ہو جائے، کچھ کام ہونے والا نہیں۔ عقیدوں کی خرابی کے ساتھ کبھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور اعمال کی خرابی کے ساتھ۔ لہذا عقیدے بھی صحیح ہوں اور اعمال بھی صحیح ہوں تو ایک آدمی مشرق میں رہے، ایک مغرب میں رہے، اتحاد ہو جائے گا۔ اور افسوس ہے کہ آج کل جب بھی کوئی شخص بولتا ہے تو اتحاد و اتفاق پر بولتا ہے، اس پر مضمون لکھتا ہے، جبکہ اتحاد و اتفاق کی حقیقت سمجھنا چاہیے۔ شریعت کے نزدیک اتحاد و اتفاق کی حقیقت ہے کہ ایمان مضبوط ہو اور عقیدے صحیح ہوں، اعمال میں خرابی نہ ہو۔ یہی صحابہ کرام میں تھی۔ صحابہ کرام میں اور کیا چیز تھی؟ کوئی ہتھیارات نہیں تھے، لشکر نہیں، عقیدے صحیح تھے، ایک ہی عقیدہ تھا۔ اور لکھا ہے کہ صحابہ کرام جب تک تھے، پورے صحابہ کرام میں ایک گمراہ فرقہ بھی نہیں پیدا ہوا، اور ایک صحابی بھی راہ راست سے، راہ حق سے گمراہی کی طرف نہیں گیا۔ اسی لیے وہ سب کے سب نیک قرار دیے گئے اور وہ سب کے سب جنتی قرار دیے گئے۔ صحابہ کے بعد، یعنی صحابہ کے بعد جو زمانہ ہے، صحابہ کے بعد جو جماعتیں، وہاں سے گمراہی شروع ہوئی، ایک ایک گمراہ فرقے پیدا ہوتے رہے۔ اور آج ہزاروں سینکڑوں گمراہ فرقے ہیں اور مسلمان کہلواتے ہیں، عقیدے ان کے خراب ہیں، تو کامیابی کیسے ہو سکتی ہے اور اتحاد و اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ ان کو اکٹھے سمجھ رہے ہیں اور ان کے دل مختلف ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے دل میں دنیا کی حرص ہے اور سب اپنے اغراض کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ کی عقل جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا صحیح استعمال ہوتا تو اللہ کے خلاف بغاوت نہ کرتے۔ جو مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، معبود ہے، جو سب کچھ ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے، اس کے خلاف بغاوت کیوں کرتے؟ تو یہ تو بالکل بدیہی طور پر غلط ہوا اور بغاوت ہوئی۔ تو عقل نہیں ہے۔ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ آگے اللہ تعالیٰ دو مثالیں دے رہے ہیں۔ ایک مثال تو بنو نذیر کی ہے، جس کے تعلق سے یہ سورت نازل ہوئی، اور ایک مثال آگے کافروں سے متعلق ہے، عام مثال۔ بنو نذیر کی مثال کمثل الذین من قبلہم، یعنی بنو نذیر کو مدینے سے باہر کیا گیا، جس کا واقعہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ تفسیر میں اور اس سے پہلے آ چکا ہے۔ تو بنو نذیر سے پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، اور انہوں نے اپنے کاموں کی سزا دنیا میں بھی چکھی، آخرت میں تو چکھیں گے ہی، دنیا میں بھی اپنے کاموں کا وبال ان کے اوپر آ پڑا۔ انہوں نے جو کچھ بد عہدی کی اور معاہدہ کے خلاف کیا۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا، جیسے واقعہ ہے، قصہ ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے قریب ہی گزرے ہیں۔ یعنی بنو نذیر غزوہ احد کے بعد نکالے گئے، اور غزوہ بدر کے بعد تقریباً ایک سال پہلے بنو قینقاع نکالے گئے۔ تو بنو نذیر سے کچھ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے۔ کمثل الذین من قبلہم، جیسے مثال ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے قریب ہی گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا ہے، بھگتا ہے۔ اپنے کام کی سزا چکی ہے، یعنی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے اور نکالے گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی آخرت میں. ایک مثال ہوئی. دوسری مثال کافروں کے تعلق سے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان کی مثال ہے جب انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر. کفر کر یا کفر پر جمے رہے شیطان کہتا ہے. جب وہ کفر کرتا ہے یا کفر پر جمتا ہے تو عین موقع پر شیطان بدعہدی کر دیتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بری ہوں، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں. عین موقع پر جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے. کمثل الشیطانی، یہ تو ویسے عام آیت ہے لیکن خاص واقعہ بھی یہاں علماء نے بیان کیا ہے، بلکہ کئی واقعے شیطان کے بہکاوے کے مفسرین نے لکھے ہیں. ایک واقعہ تو اہل مکہ کا ہے، اور کئی واقعے وہ ہیں جو شیطان کے گمراہ کرانے کے ہیں، نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کے کئی واقعات ہیں. اہل مکہ کا کیا واقعہ ہے؟ مختصر یہ ہے کہ جب مکہ کے کفار و مشرکین غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے، بھرپور تیاری ہو رہی تھی، تو تیاری تو ہو رہی تھی لیکن ڈر تھا کہ ہم سب کے سب مدینہ جائیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، ہو سکتا ہے کوئی ہمارا دشمن ہمارے پیچھے ہمارے گھر بار پر حملہ نہ کرتے، یہ پریشانی ستا رہی تھی. اور ہو سکتا تھا کہ وہ نہ جاتے یا کچھ لوگ جاتے، اکثر نہ جاتے. تو شیطان دیکھا کہ موقع ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو سراقہ ابن مالک کی شکل میں شیطان آیا، اور سراقہ ابن مالک ان کا بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. شیطان اس کی شکل و صورت میں آیا اور مکہ کے کافروں کو جمع کر کے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میرے پاس تو بڑی زبردست فوج ہے، اور جہاں تک تم کو خوف ہے کہ ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرے گا، میں ضمانت لیتا ہوں کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اور پھر یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمہاری فتح یقینی ہے، تمہاری جیت ضروری ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اور میں تمہارے جو دشمن ہیں یعنی مسلمان ان کی قوت کا بھی مجھے اندازہ ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو شیطان کے بہکانے سے، انسانی شکل میں آ کے بہکایا، بہکانے سے یہ پورے جوش کے ساتھ تیار ہو گئے اور غزوہ بدر ہوا، میدان بدر میں پہنچ گئے، اور واقعی شیطان بھی آ گیا اپنا لشکر لے کر، اور سراقہ ابن مالک کی شکل میں ہی آیا، اور شیطان کا ہاتھ حارث ابن ہشام کے ہاتھ میں تھا. آپس میں کافر لوگ ایک دوسرے میں ہاتھ دیے ہوئے پوری مضبوطی کے ساتھ تھے، تو حارث ابن ہشام جو ابو جہل کا بھائی تھا، اس کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ تھا جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا. اتنے میں یعنی شیطانی لشکر آ گیا تھا اور بہت بڑا لشکر کافروں کا، اتنے میں شیطان نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل کی قیادت میں فرشتے آ رہے ہیں. فرشتوں کا لشکر جیسا ہی میدان بدر میں اترا تو کوئی نہیں دیکھا، شیطان دیکھ لیا. شیطان کو اللہ نے قوت دی ہے، تو شیطان جو ہے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، حارث ابن ہشام سے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، میں یہاں سے جاتا ہوں. تو اس نے اس کو آر دلائی، تم تو سردار ہو، تمہاری طاقت کے تو چرچے ہیں، تم تو سردار ہو، یہ تم کیسی بات کر رہے ہو، ہماری فوج میں بزدلی ہو جائے گی تو سوراخا نے یعنی شیطان نے اس کو زور سے پیچھے ڈھکیل دیا اور خود وہ اور اپنا لشکر لے کر میدان سے چلا گیا. اور جاتے ہوئے یہ کہا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. اور اس کو یہ ڈر ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ جبرائیل اور میکائل فرشتے میرے اوپر پلٹ گئے تو ہماری خیر ہی نہیں رہے گی اور ہمارا صفایا ہو جائے گا. فرشتوں کی طاقت کو تو وہ جانتا تھا, تو ہماری خیر نہیں رہے گی. اس لیے وہ جب بھاگا اپنے لشکروں کو لے کر تو ابو جہل نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھیوں میں بزدلی آ جائے, بے ہمتی آ جائے. فوراً کہا کہ سراقہ ابن مالک اصل میں وعدہ خلاف دھوکہ باز تھا, اندر سے محمد سے ساز باز کر رکھی تھی. اس نے یہ کہا تاکہ ان کی ہمت بن جائے. تو عین موقع پر دھوکہ دینا شیطان کی عادت ہے. اور سورہ انفال میں یہ پورا واقعہ جو اب میں نے بتایا اللہ نے نقل کیا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. یہاں پورا مضمون ہے فرشتوں کا آنا دیکھنا, یہاں بھی ہے. یہ تو ہے اہل مکہ کو دھوکہ دینے کا. پھر کیا ہوا کہ شکست ہو گئی, اتنی ذلت ہوئی کہ 70 مارے گئے, 70 قید ہو گئے. مال غنیمت بھی الحمدللہ مسلمانوں کو خوب ملا اور کافروں کی طاقت پوری ٹوٹ گئی. تو یہ لوگ جب مکہ المکرمہ گئے, سراقہ ابن مالک سے ملاقات ہوئی تو سب نے اس کو تانا دیا کہ تو ہی سبب بنا. اس نے کہا اللہ کی قسم میں گیا ہی نہیں, میں تو تمہارے ساتھ گیا ہی نہیں, میں تو تمہارے ساتھ تھا ہی نہیں, میں کیسے دھوکہ دیتا. تو پھر شاید حقیقت کھلی ہوگی کہ دھوکہ دینے والا شیطان تھا. یہ تو ہوا شیطان کا سریح. اور اس کے علاوہ یہاں مفسرین نے بہت سے واقعات نقل کیے ہیں کہ ایسے ایسے عابدوں کو, عبادت گزاروں کو شیطان بہکایا ہے جو 1000 سال تک عبادت کیے تھے اور بالآخر بدکاری میں مبتلا ہوئے اور بالآخر شیطان کو سجدہ کیے اور پھانسی پر چڑھائے گئے. ان میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے عابدوں میں برسیسا راہب کا واقعہ ہے, حدیثوں میں موجود ہے کہ شیطان جو ہے برسیسا اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ 10 دن میں ایک مرتبہ افطار کرتا تھا. اس کا روزہ 10 دنوں تک ہوتا تھا اور پلک جھپکنے کی مقدار نافرمانی نہیں تھی. تو شیطان تو شیطان ہے, برسیسا کا جہاں عبادت خانہ تھا وہیں بازو میں وہ اس سے زیادہ عبادت کرنے لگا. واقعہ لمبا ہے. بہرحال برسیسا کو دھوکا دے کر اسے ایک عورت کے ساتھ مبتلا کر دیا, پھر اس نے عورت کو قتل کر ڈالا, پھر بعد میں چل کر عورت کے بھائیوں کے خواب میں خود کہا کہ اس نے قتل کیا ہے, اس کی موت نہیں آئی ہے. تو پھر وہ لوگ گئے, تحقیق کی, معلوم ہوا تو برسیسا راہب کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے اس کے چاروں بھائی آ گئے, پورے لوگ آ گئے, اور اس کا جو عبادت خانہ تھا اس کو جلا دیا, ڈھا دیے. اور عین موقع پر کہ جب برسیسا کو پھانسی دی جا رہی تھی شیطان آ گیا اور برسیسا سے کہا کہ اب تمہارے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے, صرف ایک شکل ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو, اگر سجدہ کرو گے تو میں تم کو بچا سکتا ہوں. تو اس سے پہلے وہ بے شمار گناہ کر چکا تھا تو تیار ہو گیا. جو ہی سجدہ کیا شیطان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, کچھ کام نہیں آ سکتا. تو جو آخر میں ایمان تھا وہ بھی چلا گیا, کفر کی حالت میں مرا. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ شیطان اور نفس کے مکر و فریب سے کوئی بچانے والا نہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہوتی رہنی چاہیے, اے اللہ اپنے فضل اور اپنی توفیق سے ہماری حفاظت فرما, ہم اپنی کوشش سے ہرگز نہیں بچ سکتے. اللہ سے مستقل مانگنے کی ضرورت ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر, جیسے واقعہ ہے شیطان کا جب اس نے انسان سے کہا تو کفر کر. کفر کر، یعنی جو مومن ہے یا جو پہلے سے کافر ہے، مطلب ہے کہ کفر پر جمع رہے. فلما کفرا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو قال انی بری من کا، وہ کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے یہ دھوکا بھی ہو سکتا ہے، حقیقت بھی ہو سکتی. وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اگر اللہ سے ڈرتا تو عبادت کرتا. اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہے، اور وہ تمام آسمانوں کو دیکھا ہوا ہے، اور دوسری کائنات کی بھی اس نے سیر کی ہے. اللہ کی طاقت کا اور اللہ کی قدرت کا اس کو اندازہ ہے، اس لیے حقیقتاً ڈرتا ہے. لیکن صرف علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، جب تک ڈرنے کے ساتھ اس کے تقاضے پر بھی عمل نہ ہو. اور اللہ ہمیں بھی معاف کرے، ہم بھی کہہ دیتے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. تو صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، جب تک ڈرنے کے تقاضے پر عمل نہ ہو کہ شریعت کے مطابق جو عمل ہے وہی ڈرنا ہے. تو صرف زبان سے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ شیطان دنیا میں بھی کہا اور آخرت میں بھی یہ جملہ کہے گا، جو اس کے تابع لوگ ہوں گے ان سے یہ کہے گا، اور دوسرے وہ لوگ بھی کہیں گے جن کے کہنے سے لوگ کفر کیے ہوں گے، گمراہی میں آئے ہوئے ہوں گے، وہ بھی قیامت کے دن صاف ہاتھ اٹھا دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم خود اپنے عمل سے تم خود بگڑ گئے، ہمارے سر مت رکھو. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، کہ جن کی پیروی کی گئی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے. ورأوا العذاب، تو یہ حقیقت ہے. فکان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها، اللہ فرما رہے سو پھر انجام دونوں کا یہی کہ وہ دونوں ہیں آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اسی میں. دونوں کا، گمراہ ہونے والوں کا بھی، گمراہ کرنے والوں کا بھی، دونوں کا انجام یہی ہے کہ وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہی ہے بدلہ گنہگاروں کا. وذالک جزاء الظالمین، گنہگاروں کی سزا یہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے.